الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى وصل على محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم ہم الرحمین ہم سب کو اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ اور اپنے احکام کے ساتھ معمولی سے شرک سے بھی اپنی امان میں اور اپنی پناہ میں رکھ. پھر ہم مل کر یہ گواہی دیں, یہ شہادت اٹھائیں اور اس کا اقرار اور اعلان کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں کہ اے دلوں کو بدلنے والے, اے دلوں پر پورا قبضہ رکھنے والے, ہمارے دل کو, ہمارے جسم کو اور ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی پر جمع دے. آج جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی بڑی عجیب سورت ہے. ایسا ماحول پیدا ہو گیا, ازواج متخرات کے اپنے اندر ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رقابت میں ایسا گھر کا ماحول انہوں نے بنا لیا کہ وہ ماحول بڑا ٹینشن کا ماحول ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے گھر میں کوئی شاہد تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ازواج متخرات کے گھروں میں جایا کرتے تھے اور زینب بن جہش کے ہاں زیادہ انہوں نے کچھ زیادہ وقت ٹھہرنا شروع کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی بات کریں کہ وہاں یہ زیادہ نہ بیٹھا کریں. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کہوں گی کہ آپ کے منہ سے تو فلاں قسم کی ایک بو آ رہی ہے, بساند کی بو آ رہی ہے. وہ کوئی پودا ہے, کوئی پھول ہے, شہد کی مکھی اس سے جب شہد چوستی ہے تو شہد کے اندر وہ بو پیدا ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بو بڑی ناپسند تھی, بڑی ناپسند تھی. اور حفصہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس تدبیر سے شہد کا استعمال ترک کر دیں گے اور زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھا کریں گے. عام حالات میں تو یہ ہوتا رہتا ہے, اس سے بھی زیادہ کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ تو نبی کی بیویاں تھیں, نبی کی بیویاں تھیں, انہوں نے ایسا ہی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا. انہوں نے تو اسے شرعاً حرام نہیں اپنے اوپر کیا, نہ عقیدتاً اس شہد کو حرام سمجھا ہے, لیکن معاملہ تو نبی کا تھا, بڑا نازک معاملہ تھا. ایک جائز چیز جس کو اللہ نے استعمال کرنا جائز کیا ہے, اس کو کیوں اس کا استعمال آپ نے اپنے اوپر ناجائز قرار دے دیا؟ اتنی معمولی سی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا اور قرآن کا ریکارڈ بنا دیا. سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم. پھر ایک اور بیوی سے ایک لغزش ہو گئی, اس کا نام نہیں بتایا, قرآن نے نہیں بتایا, ہمیں بھی تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی صورت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ کو کوئی راز کی بات بتائی اور یہ سمجھایا کہ یہ راز کی بات ہے, لیکن جس طرح بات بات تو بات کو برداشت کرنا اور خاص طور پر راز کی بات کو برداشت کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. انسان کو کوئی بات ملے تو پس اس کے بارے میں پھر اسے عجیب سا ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے یہ نکلنی چاہیے, اور پھر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ دوسرے کو بلاتا ہے, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے کسی کو نہیں بتانا, آپ نے کسی کو نہیں بتانا. وہ بھی کسی ایسے کوئی بتائے گا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے کسی کو نہیں بتانا. اور نبی کے گھر کے راز کوئی معمولی راز تو نہیں ہوتے, ان رازوں پر تو بڑے بڑے فیصلے ہونے ہوتے, اور معاشرے کے بڑے لوگوں کے گھروں کے راز معمولی نہیں ہوتے, کوئی بھی بڑا آدمی ہو. اور نبی تو سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. وہ راز کی بات نکل گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ راز جو تو نے اپنی اہلیہ کے سامنے ظاہر کیا تھا وہ نکل چکا ہے. اس پر بھی اسی صورت کے اندر سرزنش کی گئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آپس کی رقابت میں ان ازواج مطہرات نے کچھ آپس میں جتھا بندی کر لی, آپس میں ناراض ہو گئیں, کچھ اس طرف اور کچھ اس طرف, آپس میں ناراض ہو گئیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ وہ ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے اور بڑے گھبرائے. اور بعض لوگوں کو احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تاریخ میں اور سب مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے تھے اور اتنے پریشان تھے کہ سامنے پڑی ہوئی کنکریوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے اور آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں گیا اور صحابہ کو جب اس حال میں دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے, کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا, میں نے کہا, حضرت عمر خود کہتے ہیں, کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا ہے, کیوں اتنے پریشان ہو؟ لیکن صحابہ حملوں سے تو پریشان نہیں ہوتے تھے, حملوں سے تو اس طرح پتھر اٹھا اٹھا کے زمین پر نہیں پھینکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ ماحول اس قسم کا تھا کہ صبح و شام اس بات کا خطرہ تھا کہ غسانی حملہ کر دیں گے, اس لیے میں نے کہا کہ کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا ہے. کسی نے آگے سے کہا, عمر نہیں, اس سے بھی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا, کیا ہوا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح. تو ایک صحابی نے کہا کہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی سخت پریشان ہوا کہ حالات تو کچھ ایسے ہی بنے ہوئے تھے, ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو گیا. اور بڑا عجیب واقعہ آتا ہے, وہ اس کا جب وہ آیت آئے گی تو وہ میں آپ کے سامنے وہ پیراگراف پڑھوں گا. ان حالات میں یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, بزرگوں کا بڑا احترام کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے, ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے, ہر انسان کا. وہ انسان کوئی انسان نہیں ہے, کم از کم میرے ذہن میں اس انسان کا کوئی احترام نہیں ہے کہ جو کسی بزرگ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہے, سر نیچا کر کے بیٹھا ہے, بہت ہی نیچا کر کے بیٹھا ہے, بہت ہی نیچا کر کے بیٹھا ہے, بلکہ بالکل ہی نیچا کر کے بیٹھا ہے, اس کی غلط باتوں کو بھی صحیح کہتا جا رہا ہے. اتنا احترام ہے, احترام کرنا چاہیے. اور وہاں سے اٹھتا ہے, اپنے گھر میں آتا ہے, ملازم سے ملتا ہے, السلام علیکم نہیں کہتا, گالی نکالتا ہے اور اسے تھپڑ مار دیتا ہے. ادھر وہ اس طرح بیٹھا ہے, ادھر وہ اس طرح آیا ہے. یہ تفاوت ہے, یہ ذہن کا فرق ہے. قرآن مجید نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے احترام کی پوری حدود بتائی ہیں, اور احترام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کی ہے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. اور یہی احترام ہے کہ انسان کو حق سمجھنا چاہیے, باطل کو باطل سمجھنا چاہیے. اور بڑے سے بڑا انسان بھی اگر کوئی غلطی کرے تو بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جناب, آپ کی جناب سے یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے اور مجھے یہ کہنا چاہیے کہ بعض لوگوں نے اپنے جھوٹے احترام کو قائم کرنے کے لیے ایسی حدیں قائم کر دی ہیں کہ کوئی ان کے سامنے نہ بولے. یہ ٹھیک نہیں ہے. احترام تو ہر انسان کا واجب ہے, فرض ہے, ہر انسان کا کرنا چاہیے. لیکن جو انسان اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہے, اپنا عمل اس کا کوئی غلط ہو, اس کو کہنا چاہیے کہ جناب علی پورے احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو پاک رکھا ہے اور اس دین کو پاک رکھنا چاہتا ہے. دین کے معاملے میں کوئی یہ زیادتی نہ کرے کہ دین کے ساتھ زیادتیاں کرے اور لوگوں سے کہے کہ میرا احترام کرو. اور احترام بھی ایسا کہ کوئی بات ہی نہ کرو, جھکتے چلے جاؤ, جھکتے چلے جاؤ, مٹتے چلے جاؤ, مٹتے چلے جاؤ. قرآن مجید, اللہ کی ذات بھی پاک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی پاک, اور قرآن مجید بھی پاک, اور میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ پر اور ازواج متخرات پر جو بات قرآن مجید نے کی ہے وہ بھی ان کو پاک کرنے کے لیے کی ہے, اور ان کے ذریعے باقی عورتوں کو اور باقی انسانوں کو پاک کرنے کے لیے کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. کتنا پیارا جملہ ہے, کتنا خوبصورت جملہ ہے. رب العالمین نے قرآن میں جو جملے منتخب کیے ہیں کمال کر دکھایا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اس میں کوئی کیا کرے گا, کوئی کیا کرے گا اس جملے کو پڑھتا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے استعمال کو اپنے اوپر حرام کیا تو اسی پر اللہ تعالی نے بات کی, اور ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کیا کہ اس میں تیرے نفس کی کوئی غلطی نہیں ہے, تو کچھ خواتین کی رضا کے لیے کہ چلیں ٹھیک ہے انہیں کوئی یہ پسند نہیں ہے تو میں اس کو استعمال نہیں کرتا, اس میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں ہے اور عام آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن معاملہ نبی کا تھا اور اس بات کا امکان ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا استعمال نہ کر دے اس شہد کا تو کچھ لوگ یہ سمجھ دے کہ یہ شہد ہی حرام ہو گیا. تب تگی مرضات ازواجک, کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ لیکن ساتھ ہی ان الفاظ کو پڑھ کر تو صبح میں حیران ہی ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے. ساتھ ہی کہا ہم نے معاف کر دیا, واللہ غفور الرحیم, ہم نے تیری اس لغزش کو معاف کر دیا. ساتھ ہی کہہ دیا کہ واللہ غفور الرحیم, بلکہ ہم نے معاف بھی کر دیا اور تیری اس لغزش کو بنیاد بنا کر ہم نے امت پر رحمت بھی کر دی اور اسے بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ غفور الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ نَبَّأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. ان تتوبا الى الله فقد زغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين
والملائکت بعد ذلك ظهیر عصا ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن عصا ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون
صدق الله العظيم. قد فرض اللہ لکم, اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اس پر بہت لمبی بحث علماء نے کی ہے اور اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کیا ماز کسی چیز کا استعمال اپنی زبان سے قسم کے لفظ استعمال نہ انسان کرے اور کسی چیز کا استعمال اپنے اوپر حرام کر لے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا تو کیا یہ قسم بن جائے گی یا نہیں, اور اس کا کفارہ وہ 3 روزے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کوئی غلام آزاد کرنا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس پر لمبی بات ہے اور بالآخر لوگ اس نتیجے پر زیادہ تر پہنچے ہیں کہ قسم کے الفاظ ضروری ہیں. یعنی جو کوئی قسم کے لفظ کہہ کر ایسا کرے اس کے لیے یہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے, ورنہ اگر کوئی ویسے کہہ دے تو یہ اس طرح قسم نہیں بنتی. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, اللہ تمہارا مولا اور وہی علیم اور حکیم ہے. آگے دوسرا واقعہ ہے, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی, پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا کہ تو نے یہ غلطی کی ہے اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. اس سے کیا بات نکلتی ہے, کسی حد تک خبردار کیا کہ تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا اور کسی حد تک درگزر کیا. قرآن کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اسے زیادہ جھڑکنا چاہیے تھا لیکن اپنی حلیمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات نہیں کی, ان کے اندر بڑا حلم پایا جاتا تھا اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ زیادہ بات کہہ دیتے تو شاید یہ آیتیں بھی نازل نہ ہوتی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مناسب سمجھا کہ میں دنیا بھر کی خواتین کو یہ سمجھاؤں کہ اس طرح اپنے خامدوں کے اور اپنے گھروں کے راز دوسروں کو نہ بتایا کروں. اس پر پھر مناسب نہیں سمجھا مفسرین نے, کچھ لوگوں نے تو اس پر تبا آزمائی کی کوشش کی ہے کہ وہ بات کیا تھی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچے, اور میرا خیال ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. خود اللہ نے اسے راز ہی میں رکھا اور وہ تھا ہی راز, تو ہم ضرور اسے پھولتے پھریں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ایک نصیحت کی گئی ہے کہ اس طرح نہ کیا کرو, خواتین کو ایک نصیحت کی گئی ہے کہ اس طرح نہ کیا کرو. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، پھر جب نبی نے اس افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس اہلیہ نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے، مجھے تو اس نے خبر دے دی. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بات کیا تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، پورے قرآن میں وہ نہیں ہے. اسی سے علماء ایک دلیل لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین قرآن کے علاوہ بھی آ کر باتیں بتاتے رہتے تھے. وہ ساری جو حدیث قدسی ہیں وہ کیا ہیں؟ حدیث قدسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جبرائیل امین بہت ساری باتیں کہتے تھے اور بہت ساری بتاتے تھے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. شاید ایک بیوی نے دوسری بیوی کو بتا دی ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو توبہ کرو، تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلہ میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تم سالے اہل ایمان، تمام سالے اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. پہلے الفاظ سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس راز کے بارے میں بات تھی، لیکن اگلی کہ اور نبی کے مقابلہ میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی تیسرا معاملہ تھا. اس میں ایک بڑا سبق آموز واقعہ آتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ کس طرح وہ آپس میں رکابت کی وجہ سے یہ لغزش ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک مفصل روایت اس ضمن میں کتابوں کے اندر آئی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر سے یہ پوچھوں. حضرت عبداللہ بن عباس بڑے چھوٹے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھی تھے، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ قرب کا اور گہرا تعلق تھا. اس لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے حضور کے مقابلہ میں جتھا بندی کر لی تھی، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، انہیں قرآن کو سمجھنے کا بڑا شوق تھا، بڑا ان کے بارے میں عجیب عجیب واقعات آتے ہیں کہ قرآن کی ہر بات کو سمجھنے کا ان کو کمال درجے کا شوق تھا. اسی لیے پہلے مفسر امت مسلمہ کے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس. قرآن مجید کے پہلے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی تفسیر اب بھی موجود ہے، اور یہ اعزاز حاصل ہے انہیں صحابہ کرام میں سے کہ وہ مفسر قرآن ہیں، اور ان کی تفسیر قیامت تک کے لیے زندہ رہے گی. اور بچے تھے، چھوٹے بچپن میں شوق لگ گیا تھا اور صحابہ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جس کے پاس کوئی سمجھتے کہ اس کے پاس کوئی فلاں آیت کا مطلب یہ زیادہ جانتا ہے، اس کے پاس جاتے اور گھر کے باہر سیڑھیوں میں بیٹھ جاتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، اور جب وہ صحابی نکلتے تو ان سے پوچھتے کہ وہ جو آیت ہے وہ کیا ہے، اس کو مجھے مطلب بتائیں. حالانکہ وہ صحابی آگے سے کہتے کہ بھتیجے، تو نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوتا، مجھے بلا لیا ہوتا، یہ گھر میں آ جاتا، تو عبداللہ بن عباس کہتے کہ نہیں، میرا یہ مقام نہیں ہے، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا. تو وہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ میں پتہ کروں یہ کون سی دو بیویوں کے بارے میں سورہ تحریم کے اندر بات آئی ہے. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ہیبت مجھے ان کے قریب نہیں پھٹکنے دیتی تھی. حضرت عمر کی ہیبت بڑی تھی، بڑا جلال اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں آگے سے جھڑک نہ دیں کہ یہ تو نے کیوں کہا. تھے بھی طبیعت کے سخت، اور ویسے بھی اللہ نے بڑا جلال عطا کیا تھا. کہتے ہیں کہ مجھے ان سے ڈر لگتا تھا. آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ گیا. واپسی پر راستہ میں ایک جگہ ان کو وضو کراتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اب پوچھوں گا تو شاید بتا ہی دیں گے. میں نے یہ سوال پوچھ لیا، انہوں نے جواب دیا، اے عبداللہ وہ عائشہ اور حفصہ تھیں. رضی اللہ تعالی عنہما، ایک ابو بکر صدیق کی بیٹی اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اور یہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے تعلق کی بنا پر بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لغزشیں عام حالات میں کوئی لغزشیں نہیں ہیں، لیکن نبی کے گھر میں یہ بھی محسوس کی گئیں اور انہیں بھی قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، پھر حضرت عمر کا دل کھل گیا، انہوں نے ساری بات بیان کرنا شروع کر دی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، حضرت عمر نے کہا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے، جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتوں نے بھی سیکھنے شروع کر دیے۔ ایک روز میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا، حضرت عمر اپنی بیوی کے بارے میں کہتے ہیں ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے، مجھے یہ بہت ناگوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے۔ اس نے کہا آپ اس پر کیوں اتنے بگڑتے ہیں؟ اس بیوی نے کہا میں نے بہت، اور ظاہر ہے حضرت عمر اور ان کی بیوی اور اس طرح پلٹ کر جواب دے اور کوئی ان کے ہاں اس طرح کا کوئی رسم و رواج بھی نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو مکے میں بڑا دبا کے رکھتے تھے عورتوں کو، اور ویسے بھی حضرت عمر کا تو بڑا جلال تھا۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہی ہو گیا کہ میری بیوی نے نہ صرف یہ کہ مجھے پلٹ کر جواب دیا بلکہ ساتھ اس نے کہا کہ آپ اس پر اتنے بگڑتے کیوں ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں۔ خدا کی قسم، بیوی کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کو دو بدو جواب دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی حضور سے دن دن بھر روٹھی رہتی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ یہ سن کر میں گھر سے نکلا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے غصہ لگ گیا اور میں گھر سے نکل گیا۔ یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور اپنی بیٹی حفصہ کے ہاں گیا جو حضرت عمر کی بیٹی تھی اور حضور کی اہلیہ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبدو جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیتی۔ حفصہ نے کہا کہ ہاں دیتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی دن دن بھر حضور سے روٹھی رہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں روٹھی رہتی ہے۔ میں نے کہا نامراد ہو گئی حفصہ تو، اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی اس طرح کی بات نہ کرنا۔ اور عربی میں تو جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح زبان درازی نہ کرنا، اور نہ ہی ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ میرے پاس بڑا مال ہے، میرے مال سے تیرا جو چیز جائے مانگ لیا کر، اور میرے گھر میں آ کر جو کچھ چاہے تو لے جایا کر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ مانگا کر، اور تو اس بات سے کسی دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن حضرت عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکلا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں حفصہ کے گھر سے نکلا اور ام سلمہ کے پاس پہنچا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس معاملہ میں ان سے بات کی، انہوں نے کہا، یہ سنیے بڑا دلچسپ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، تو بھی بڑا عجیب آدمی ہے، ہر معاملہ میں تو نے دخل دیا ہے، یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں دخل دیتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بڑی مضبوط کمر ہونے کے باوجود میری کمر ٹوٹ گئی اور کسی اور کے گھر جانے کا حوصلہ باقی نہ رہا، لیکن اسی حال میں میں دوسرے دن جب مسجد میں گیا تو لوگ کنکریاں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا؟ انہوں نے کہا غسانیوں نے حملہ نہیں کہا یا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا برباد ہو گئی عائشہ اور برباد ہو گئی حفصہ۔ بات آتی ہے آؤ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا.
آگئی وہ آیت جس نے ایک بار پھر ام المومنین کے دلوں کے اندر زلزلہ برپا کر دیا. ایک عذاب کی آیت آئی تھی اور ایک یہ آیت آگئی, اور یہ سبق ہے پوری امت کے لیے, پوری امت کے مردوں کے لیے, پوری امت کی بیویوں کے لیے. ذرا دل کھول کر اسے سنیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے, طلاق کے لفظوں نے عائشہ صدیقہ کے دل کے اندر ہلچل مچا دی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا, کوئی معمولی بات تھی؟ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں, سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار, روزہ دار, شوہر دیدہ ہوں یا باکرا. ویسے یہ کمال آیت ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین سے بات کی اور دوسرا بتایا کہ عورت کون سی اچھی ہوتی ہے. تم نکاح کے بارے میں سوچتے ہو, اپنی بیٹی کی نکاح کے بارے میں, اپنے بیٹے کے نکاح کے بارے میں, اپنے نکاح کے بارے میں, تو حسب نسب تلاش کرتے ہو, حسن تلاش کرتے ہو, دولت تلاش کرتے ہو, زیور تلاش کرتے ہو. دیکھو ہم نے تو نبی کو بھی یہ کہا ہے کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو کس طرح کی عورتیں ہم اسے عطا کریں گے. سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار, روزہ دار, یہ ہیں عورتوں کی صفتیں. ہاں وہ بیوہ ہوں یا بیوہ نہ ہوں, کیا بتاتی ہے آیت؟ اگر خواتین سن رہی ہیں اور ضرور سن رہی ہیں تو وہ اپنے زیور کو بنائیں, آج ہی بنائیں کہ ان کا اصل زیور کیا ہے, ان کا اصل زیور کیا ہے, ان کا اصل حسن کیا ہے, ان کا اصل لباس کیا ہے, ان کی اصل عزت کیا ہے, ان کا اصل وقار کیا ہے. اور والدین کو بھی اپنی بیٹیوں کو یہی زیور پہنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ با ایمان ہوں, وہ سچی مسلمان ہوں, وہ عبادت گزار ہوں, وہ روزہ دار ہوں, وہ اطاعت گزار ہوں. اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو اگر زیور پہنانا چاہتے ہو تو یہ پہناؤ. جو زیور تم نے لے رکھے ہیں وہ کوئی زیور نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان زیوروں کی زکات نہ دی گئی تو میں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے انہیں تپاؤں گا اور پہننے والے کے جسم کو داغدار کر دوں گا. یہ ہے وہ زیور جس کی نشاندہی اللہ نے کی ہے. یا ایھا الذین آمنو, اور اب گھر کی بات کی, سب کے گھر کی, کہ گھر کے بارے میں بات پوچھتے ہو, بات کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کو انفسکم واخلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو. تمہیں غربت سے بچانے کی فکر ہے, تمہیں ننگے پن سے بچانے کی فکر ہے, تمہیں کمزور ہو جانے سے بچانے کی فکر ہے. بچاؤ اپنے بچوں کو آگ سے, بچاؤ اپنے آپ کو بھی, بچاؤ اپنی بیویوں کو بھی, بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. ذرا دیکھیں تو صحیح والدین کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں, کیا سوچتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں, کیسی تعلیم دیتے ہیں ان کو. بڑے بڑے سمجھدار لوگ میں نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے عقل مند دیکھے ہیں, بظاہر مذہبی لوگ بھی دیکھے ہیں, اپنے بچوں کو آگ کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس زوم میں تیار کرتے ہیں کہ اگر بچہ ادھر نہ گیا تو بھوکا مر جائے گا. میں نے برطانیہ کے معاشرے کے بارے میں ایک کتاب دیکھی, امریکہ کے معاشرے کے بارے میں ایک کتاب دیکھی. لوگ روزی لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں, ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں. کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور اس سے بھی ایک مفہوم نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی ہی فکر نہ کرو, دوسری کی فکر بھی کرو. اور اس آگ سے بچاؤ جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير.
بڑا جی چاہتا ہے، بڑا دل کرتا ہے کہ یہ جو آیت پڑی ہے اس کا خوب خوب مفہوم بیان کریں، لیکن کیا کر لیں گے، قرآن کے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن ہی کے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، خالص توبہ. خالص توبہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس توبہ میں کوئی ریا نہ ہو، بالکل صاف اور شفاف توبہ ہو، اللہ کے لیے توبہ ہو. اور خالص توبہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرو، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکو. بلکہ خالص توبہ اس کو کہا گیا ہے کہ جس کے بعد جب تمہیں اس گناہ کا خیال آئے تو اسی وقت آنسو شروع ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ پھر پھر کے وہ گناہ کرتے رہو. اور اگر ایسی توبہ کرو گے تو تمہارے کردار کے اندر جو خامی ہے ہم اس کو دور کر دیں گے اور تمہارے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی دیں گے. ایسی توبہ کرو، کیا خیال ہے؟ پورے 7 ماہ قرآن پڑا ہے کسی کو حوصلہ توبہ کرنے کا؟ توبہ ضرور کرو، توبہ ضرور کرو. اگر توبہ نہ کی گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. توبہ ضرور کرو، سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے لیے خاص ہو جاؤ. اور ایسی خوبصورت توبہ کرو کہ کہتے ہیں کہ صدقہ ساتھ دیا جائے تو توبہ قبول ہوتی ہے. صدقہ کیا دینا ہے میرے بھائیو، میری بہنوں، توبہ کرو، اپنے آپ کو صدقہ کر دو. گھر کی کسی چیز کو صدقہ کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو صدقہ کر دو. ہاں اپنے آپ کو صدقہ کیا جائے تو بات بنتی ہے. اپنے آپ کو صدقہ کر دو اللہ کے نام، کہو کہ میں تیرا ہوں، تیرا ہو کے رہوں گا. اور اگر مال کے صدقے سے بات بنتی ہے تو مال کا بھی صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو، دل کھول کے صدقہ کرو. دے ڈالو اللہ کے راستے میں اپنی جگیریں، دے ڈالو اللہ کے راستے میں اپنے پلاٹ، دے ڈالو اللہ کے راستے میں اپنے باغ، دے ڈالو اللہ کے راستے میں اپنے بینک بیلنس. آج کے بعد ذہن یہ بناؤ کہ جمع اپنے لیے نہیں کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، اور جمع کر کے عثمان غنی کی طرح خرچتا رہوں گا. توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور یہاں ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کی تفسیر میں لوگوں نے لکھا ہے کہ قیامت کا پورا ماحول گپ اندھیرا ہوگا، صرف اہل ایمان کے پاس نور ہوگا، اور اسی نور کی روشنی میں وہ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. لیکن چلتے چلتے انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ جنت سے پہلے ہی کہیں یہ نور ختم نہ ہو جائے. وہاں ہی اللہ سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر، اور وہاں پہنچنے تک اسے باقی رکھ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
ان آیات کو سننے کے بعد ان آیات کو پڑھنے کے بعد تعلقات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کہاں ہے وہ پیر اور کہاں ہے وہ مرید؟ کہاں ہے وہ لیڈر اور کہاں ہے اس کے پیچھے چلنے والا؟ کوئی تعلق کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنے اعمال کام آئیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور پھر کہا، سنیے، ضرور سنیے، سن کے جائیے، سن کے جائیے، بات بڑی کھلی ہے، بات بڑی صاف ہے. تعلقات کی دنیا میں سب سے بہترین تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی تعلق ہے؟ اور ہاں، نبی کے ساتھ تعلق ابو بکر صدیق کا بھی تھا، عمر فاروق کا بھی تھا، عثمان غنی کا بھی تھا، علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تھا، اسامہ کا بھی تھا، زید کا بھی تھا. لیکن کیا خیال ہے، تعلقات کی دنیا میں سب سے قریبی تعلق میاں اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے. سب سے اچھا تعلق نبی کا تعلق ہے اور سب سے قرب کا تعلق میاں بیوی کا تعلق ہے. ہاں، باپ بیٹے کا بھی تعلق ہے، ماں بیٹی کا بھی تعلق ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تعلقات کی اس دنیا میں سب سے قریبی تعلق بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور بیوی کا شوہر کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر کوئی بیوی نبی کی بیوی ہو اور اس کا عمل نہ ٹھیک ہو اور وہ بھی جہنم میں چلا جائے تو تعلقات کی دنیا کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ لوگوں قرآن پڑھا کرو، لوگوں قرآن سمجھا کرو. قرآن تمہیں بتائے گا کہ میری حدیں کیا ہیں، میں کیا چیز ہوں اور کس طرح میں بات کرتا ہوں. سنیے، اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. حضرت نوح کی بیوی پیغمبر تھے، پیغمبر ہی نہیں تھے، پیغمبروں کے باپ تھے. اور لوط کی بیوی کی مثال اللہ دیتا ہے، لوط بھی پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے علیہ السلام. نوح بھی پیغمبر، لوط بھی پیغمبر، ان دونوں کی بیویوں کی مثال دیتا ہے. وہ ہمارے دو سہلے بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. وہ پیغمبر بھی اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا، کتنے سخت لفظ ہیں،
وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ،
دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ. وہ اسے جنت میں لے جائے گا، وہ اسے جنت میں لے جائے گا، وہ اسے جنت میں لے جائے گا. کون کس کو جنت میں لے جائے گا؟ تعلقات کا احترام کرتے ہیں، استاد شاگرد کی بات کرتے ہیں، عالم اور بے علم علم کی بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہو رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو. اور صفیہ آپ تو میری پھپھی ہیں اور آپ سے بڑا بڑا پیار ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہو اور اس وجہ سے وہاں چھوٹ جاؤ گی. کن کی بات کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ کس طرح کا کرو کرو، لیکن حدود کے اندر کرو، ضرور کرو، لیکن کو حد مقرر کرو. اور اہل ایمان کے معاملہ میں، اور دیکھیے کسی برے کے ساتھ بھی تعلق ہو اور اگر ایمان ہو تو وہ برا بھی اس کو کھینچ کے جہنم میں نہیں لے جائے گا. دوسری مثال بھی دی، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. فرعون سے برا زیادہ کون تھا؟ جبکہ اس نے دعا کی، اس کی بیوی نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے. بڑا کمال کر دکھایا فرعون کی بیوی نے. بھائی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایران ہو جاتا ہے کہ بیوی ہو، عورت ہو، کمزور ہو، فرعون کے گھر میں ہو، پھر بھی ایمان کو بچا کے لے جائے. کمال ہے. بیویاں تو اچھار ڈال دیتی ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے خاوند تعاون نہیں کرتا، خاوند کا ذہن نہیں ہے، سسر کا ذہن نہیں ہے، رشتہ دار اس طرح کے ہیں، ہاتھ بالکل گرا دیتی ہیں، سفر ڈال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حق کے راستے میں نہیں چلا جا سکتا. کمال ہے فرعون کی بیوی کی، کمال ہے آسیہ علیہ السلام کی، کمال کر دکھایا. دعا کی کیا؟ میرے رب مجھے میرے لیے جنت میں گھر بنا، رہتی ہوں فرعون کے محل میں لیکن یہ نظروں میں جچتا نہیں ہے. اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے. اور مثال دیتا ہے قرآن ان عورتوں کو، عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے. یہ مثال کیوں دی؟ یہ مثال کیوں دی؟ یہ مثال کیوں دی؟ کس لیے دی؟ بات تو پہلے ختم ہو چکی ہے. ایک طرف برے آدمی کے ساتھ تعلق، اور وہ بھی فرعون کے ساتھ تعلق، اور وہ تعلق بچا لے گیا آسیہ کو، آسیہ کے اپنے عمل کی وجہ سے اور اپنے ایمان کی وجہ سے. اور ایک طرف نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، انبیاء کے ساتھ تعلق، ان کی بیویاں جہنم سے نہ بچ سکیں. بات تو مکمل ہو گئی، تیسری بات کیوں آ گئی؟ کس لیے آئی؟ مریم کی مثال کیوں آ گئی؟ بات تو مکمل ہو چکی تھی. مریم کی مثال اس لیے آئی کہ مریم نے اپنی شرمگاہ کی جس طرح حفاظت کی کسی نے نہیں کی. جس طرح وہ آزمائی گئی کوئی بی نہیں آزمائی گئی. اور عورتوں کو بتا دیا گیا کہ سب سے قیمتی چیز تمہاری اگر ہے تو وہ تمہارا حیا ہے. عورت حیا کے میدان میں جوں جوں آگے بڑھتی جائے گی، ہماری رضا کا قرب حاصل کرتی جائے گی. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ہی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Visit tazkir.org.